تسبیح کرتے ہیں، اور اپنے لباس کو پاک رکھو کیونکہ میرا لباس خدا کی تسبیح نہیں کرتا۔ قرآن سلیمان اور حدود کی گفتگو کو نقل کرتا ہے۔ بہرحال نماز گزار انسان بھی اپنے سجدے اور تسبیح کے ذریعے تمام موجودات عالم کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کنا ہے، سب عظمت و فرمان خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اولیاء خدا کا سجدہ، اولیاء خدا کے سجدے کی معرفت سے عبادت میں خضوع اور خشوع پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہاں چند سجدوں کو نمونے کے طور پر حاضر کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے سجدوں میں نام خدا کی اس قدر تکرار فرماتے تھے کہ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو بدن مبارک پسینے سے تر ہو جاتا تھا۔ امام کاظم علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھتے تھے اور دن بلند ہونے تک سجدے ہی میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ بننے کا سبب طولانی سجدہ تھا۔ سلمان فارسی فرمایا کرتے تھے کہ اگر سجدہ نہ ہوتا تو میں مرنے کی آرزو نہ کرتا، مرنے کی آرزو کرتا، یعنی میں دنیاوی زندگی میں فقط سجدے کو محبوب رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نافلے کی 1000 رکعات نماز کے بعد دائیں بائیں رخسار کو زمین پر رکھتے تھے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو سجدے میں 500 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ چوتھے امام کو اس بنا پر سجاد کا لقب دیا گیا کہ آپ کے تمام اعضاء سجدہ پر سجدوں کا نشان تھا۔ قرآن اصحاب رسول خدا کی اس طرح توصیف کرتا ہے، وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، جو انہیں دیکھو گے کہ بارگاہ خدا میں سرخم کیے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ کثرت سجود کی بنا پر ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان پائے جاتے ہیں۔ سجدہ انسان کو خدا سے نزدیک کرتا ہے، گناہوں کو دور کرتا ہے، شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے اور انسان کو جنتی بناتا ہے۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میرے اعمال مختصر اور گناہ زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے سجدوں کی تعداد بڑھا دو، کیونکہ جس طرح ہوا درختوں کے پتوں کو گراتی ہے اسی طرح سجدہ انسان سے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ ایک گروہ خدمت پیغمبر میں حاضر ہوا، اس بات کا تقاضا کیا کہ آپ ہمارے بہشتی ہونے کی ضمانت لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس شرط پر ضمانت لیتا ہوں کہ تم لوگ اس سلسلے میں طولانی سجدوں سے میری مدد کرو گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے سجدوں کو طول دو، کیونکہ انسان کا سجدہ شیطان پر کاری ضرب لگاتا ہے، اس لیے کہ سجدہ آدم کا حکم اس کو بھی دیا گیا تھا، لیکن اس نے نافرمانی کی اور انسان اطاعت کر کے کامیاب ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے ایک صحابی سے فرمایا، اگر تم قیامت میں میرے ساتھ مشہور ہونا چاہتے ہو تو بارگاہ خدا میں طویل سجدے کرو۔ خاک شفا پر سجدہ، کچھ مادی اور طبیعی چیزیں بھی بلند معنی اور مفاہیم کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ خاک قبر شہید بھی انہی میں سے ایک ہے۔ مستحب ہے کہ انسان قبر سید الشہداء کی خاک پر سجدہ کرے، کیونکہ خاک شفا پر سجدہ کرنا کربلا کی جنگ اور معنویت کی یاد تازہ دلاتا ہے، اور انسان کو جہاد و شاہ کی تہذیب سے آشنا وہ مانوس کرتا ہے۔ وہ اسی خاک شفا سے ایثار و فداکاری کی بو بھی سونگ سکتا ہے اور اسی طرح مکتب شہید سے درس لے سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام خاک شفا کے علاوہ کسی چیز پر سجدہ نہیں کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، تربت امام حسین علیہ السلام پر سجدہ کرنے میں ایک نورانیت ہے کہ جو پردوں کو اٹھا دیتی ہے۔ اب دیکھیں کہ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے۔ اس ذکر کے مفہوم خدا کی پاکیزگی، وہ تقدیس، اور اس کو ہر عیب و نقص سے بری جاننا مقصد ہے۔ سبحان اللہ ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے جو تمام اسلامی عقائد کی جڑ بھی ہے، اور انسان اور خدا اس کے صفات کمالیہ سے رابطے کی بنیاد بھی ہے۔ توحید کی اساس خدا کی تسبیح ہے، یعنی شرک و شریک سے اسے پاک جاننا۔ سبحان اللہ، اما یشرکون، خدا ان کے شرک سے پاک ہے۔ عدل کی بنیاد بھی تسبیح پر ہے، یعنی خداوند عالم کو ظلم سے پاک سمجھنا۔ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر آفات و مشکلات اور بلائیں آتی ہیں تو یہ یا تو امتحان کی وجہ سے کہ جس سے انسان کی استعداد اور روحانیت بڑھتی ہے، یا خود انسان کے افعال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم تک جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پس خدا مبرہ و منزہ ہے، ہم ہی ظالم ہیں. سبحان ربنا انا کننا ظالمینا، ہمارا رب تو پاک بے نیاز ہے، ہم واقعا ظالم تھے. نبوت و امامت کی اساس بھی تسبیح ہے. اس معنی کے تحت خداوند عالم نے انسان و خواہشات نفس اور طاغوت و سرکش افراد کی چنگل سے نجات کے لیے اور کمال و سعادت حق کی طرف ہدایت کے لیے رہرو اور پیشوا بھیجے، انہیں ان کی حالت پر نہیں چھوڑا. بس خدا اس سے منزہ اور بشر کو حیران و سرگشتہ ہدایت کے بغیر چھوڑ دے. ایسی باتوں کی نسبت خدا کی طرف وہ لوگ دیتے ہیں کہ جو باطنی توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں، خدا کے حکیم ہونے کا یقین نہیں رکھتے. واقعی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کہ جب یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں نازل کیا. مار کی بنیاد بھی تسبیح ہی ہے. اگر آخرت کی حیات جاویدہ نہ ہوتی اور حساب و جزا و سزا کے لیے تمام انسانوں کی بازگشت نہ ہوتی تو انسان کی زندگی اور اس کی خلقت ابس قرار پاتی اور انسانوں کا حق ادا نہ ہو پاتا. خدا بیکار اور ابس پیدا کرنے سے پاک ہے. افا حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں لائے جاؤ گے. خدا ایسے بےہودہ کاموں سے پاک ہے. انسان کو سر نوشت اور اس کائنات کے لب و لباب انسان کو ایسے ہی چھوڑ دے، خدا عشق کی بنیاد بھی تسبیح ہی ہے، کیونکہ وہ کمال مطلق اور اس کا وجود بے عیب ہے. بس ہم کیوں اس سے محبت نہ رکھیں. انسان کی رضا کی اساس یہی ہے کہ جو خدا سے راضی ہوتا ہے وہ اس سے کاموں میں عیب نہیں نکالتا بلکہ پورے انہماک کے ساتھ اس کی تقدیس کرتا ہے. اور اطاعت کا سنگ بنیاد بھی تسبیح ہے. انسان اس خدا کا مطیع فرمانبردار بنتا ہے کہ جو ہر ایک خامی اور نقص منزہ ہو. توکل کی بنیاد بھی تسبیح ہی پر ہے. جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کی قدرت و مہربانی کا عقیدہ رکھتا ہے، اسے جہل اور ذوف اور قساوت سے منزہ و پاک سمجھتا ہے. تقوی کی بنیاد بھی تسبیح ہی پر ہے. متقی انسان خدا کو عالم اور عادل حساب لینے والا سمجھتا ہے، پوری کائنات کو اس کے سامنے تصور کرتا ہے، اس سے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں سمجھتا اور ہر قسم کی غفلت بے خبری سے اسے پاک سمجھتا ہے. اسی بنیا پر اس سے خوف کھاتا اور گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتا. بس تسبیح و مبارک و عمیق کلمہ ہے کہ جس میں مفہوم کی ایک دنیا آباد ہے. اور خدا کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک سمجھنے پر عشق و عبادت، بندگی و توکل، تقوی و اطاعت، توحید و نبوت، معاد اور امامت اور عدل کی بنیاد استوار ہے. چونکہ وہ پاک اور پاکیزہ ہے اس لیے لائق حمد ہے. اسی لیے تسبیحات اربع میں ہم سبحان اللہ کے بعد بلا فاصلہ الحمدللہ کہتے ہیں. خدا کو شریک سے منزہ کہتا ہے. سبحان اللہ اما یشرکون، بلکہ وہ توصیف کرنے والوں کی توصیف اور اپنے خیال میں جو وصف لا سکتے ہیں اس سے منزہ ہے. چنانچہ ارشاد ہے کہ سبحان اللہ رب العرش اما یصفون، وہ فقر و ناداری سے پاک ہے اور بیکار و بے مقصد خلق کرنے سے پاک ہے. ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک، بندوں پر ظلم کرنے سے بری ہے بلکہ بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. سبحان اللہ ان کنتم من الظالمین، انی کنتم من الظالمین. اولاد سے بھی وہ پاک ہے کہ یجعلون للہ البنات سبحانہ. اسی بنا پر اس ذکر سبحان اللہ کی رکوع و سجود میں زیادہ تکرار کی جاتی ہے. اسی طرح نماز کے علاوہ مختلف حالات میں بھی اس کی تکرار کی جاتی ہے، کیونکہ یہ توحید کا درس ہے. رسول خدا کی عنایت و محبت کا خاص مرکز اور خدا کی طرف سے مخصوص عبادی پروگرام کے بھی ذمہ دار ہیں. تسبیح کا حکم بھی ان کے لیے دوسروں سے زیادہ ہے. لیکن جب ہم آیات قرآن کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے سجدے کا حکم رسول کو دو مرتبہ دیا ہے، جبکہ توکل کا حکم 8 مرتبہ دیا ہے. اس طرح استغفار کا حکم بھی 8 مرتبہ دیا ہے اور عبادت کا حکم 5 مرتبہ دیا ہے. ذکر خدا کا حکم بھی 5 مرتبہ اور تکبیر کا حکم 2 مرتبہ، لیکن تسبیح کا حکم 16 مرتبہ دیا ہے، اور وہ بھی مختلف حالات کی بنا پر. اس طرح کہ پیغمبر ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہیں، اور لہذا حکم تسبیح کے ساتھ ساتھ اس قسم کے جملے موجود ہیں. پہلے قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں. وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ, اور رات کے اوقات میں اور دن کے اطراف میں بھی تسبیح پروردگار کریں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْأَبْكَارِ, اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, اور ہمیشہ قیام کرتے وقت اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہیں. اس سے سبحان اللہ کے ذکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, اور اس کی ساز زندگی کو نماز گزار انسان کے فکر و عمل میں بیان کرتا ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قال العبد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ کل ملکن, جس وقت کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. اس کے بعد قنوت کی منزل آتی ہے. قنوت کے معنی اطاعت و دعا اور نماز میں خدا پر توجہ رکھنے کے ہیں. نماز میں مستحب ہے کہ ہاتھوں کو چہرے کے مقابل لائیں اور دعا کریں, اگرچہ مرحوم صدوق علیہ رحمہ نے قنوت کو واجب قرار دیا ہے. روایت کی روح سے صبح و مغرب اور نماز جمعہ میں قنوت کی زیادہ تاکید کی گئی ہے. قنوت کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دعا بھی زبان پر جاری ہو جائے وہی بہتر ہے, لیکن بعض دعاؤں کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے. رسول خدا نے تاکید فرمائی کہ نمازوں میں طویل قنوت پڑھا کرو, کیونکہ قیامت میں اس سے حساب میں آسانی ہوگی. دنیا میں تمہارا طویل قنوت قیامت میں وقت حساب تمہارے طویل آرام کا باعث ہوگا. روایات میں ہے کہ بہترین نماز وہ ہے کہ جس کا قنوت طویل ہوتا ہے. قنوت خدا سے طلب حاجت کا ذریعہ ہے, اسی لیے بہتر ہے کہ اسی میں بہترین دعائیں اور بڑی حاجتیں طلب کی جائیں. بعض علماء مثلا حاج ملا حاجی سبزواری نماز شب کے قنوت میں جوشن کبیر ایسی طویل اور 1000 اسماء و صفات اور مشتبل دعا پڑھتے تھے. ایسی نماز خدا سے عشق و محبت کی دلیل ہے. اس کے بعد تشہد واجبات سے نماز میں سے ہے, واجبات نماز میں سے ہے. ہر 2 رکعت مغرب کی تیسری رکعت میں بھی اور ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھنا چاہیے. تشہد خدا کی یکتائی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی پر مشتمل ہے. اس طرح 2 زانو بیٹھنا چاہیے کہ دائیں پیر کی پشت بائیں پیر کے ظاہری حصے پر رکھے, اور بہتر ہے کہ بدن کا زیادہ زور بائیں طرف قرار دے. قرآن کی زبان میں دایاں مظہر حق اور بایاں باطل کا نمونہ ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ دایاں پیر بائیں پیر پر کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدایا باطل کو موت اور حق کو حیات عطا فرماتا ہے. تشہد پھر اسی شہادت و شعار کو دہرانا ہے کہ جو اول نماز میں بشکل اذان و اقامت کہا گیا تھا, اور یہ اسی صحیح راستے کی یاد آوری کے لیے ہے کہ جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا. تشہد میں خدا کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ایک ساتھ ہے, اور یہی تشہد توحید سے نبوت و قیامت کا پیوند اور عبودیت تک ملا دیتا ہے. وہ حمد میں ہم جمع کی صورت میں اظہار عبودیت اور استعانت کرتے ہیں, لیکن تشہد میں فرد کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, شاید اس لیے کہ اپنی آگاہی و اعتقاد کا اظہار ہر ایک شخص کو کرنا چاہیے اور خدا و رسول سے اپنی بیعت کی تجدید کرنا چاہیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و عبودیت کی شہادت میں آپ کی عظمت و شوکت بھی مضمر ہے. خدا نے آپ کی نبوت کو توحید سے ملایا ہے, اور یہی شہادت نماز گزار کو بھی خط رہبری اور اس کی قدردانی تک پہنچاتی ہے. عبدہو کا رسولہو پر مقدم ہونا اس رمز کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر کی تبلیغ و رسالت عبودیت کی بنا پر تھی, وہ بندہ خدا تھے, لہذا پیغمبری کے لیے منتخب کیے گئے تھے. تشہد کی دوسری خاصیت صلوات ہے. محمد اور آل محمد پر صلوات و سلام اور درود بھیجنا شعار اسلام خصوصاً شیعوں کا شعار ہے, اور اس کے بغیر نماز ناقص ہے. اگرچہ اہل سنت تشہد میں درود نہیں پڑھتے, لیکن اہل سنت کے رہبروں اور مجتہد امام شافعی کہتے ہیں اے رسول کہ اہل بیت اور آپ لوگوں کی محبت خدا نے قرآن میں فرض کی ہے, اور آپ کی قدر و منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آپ پر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہے. محمد اور علی محمد پر درود بھیجنے کا طریقہ، اس کے اصل اہل سنت کی تفسیر و فقہ اور حدیث کی کتابوں متعدد حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ لوگوں نے رسول سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہم کیسے درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. افسوس، اسی حدیث کو نقل کرنے میں کلمہ آل محمد کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور دوسری احادیث میں بھی پیغمبر کے نام کے ساتھ آل محمد بھی آتا ہے. بعض احادیث میں شخص کی سرزنش کی گئی ہے کہ جو محمد پر درود بھیجتا ہو لیکن آپ کے اہل بیت کا تذکرہ اس میں نہ کرتا ہو، جیسے کوئی اس طرح درود پڑھے صلی اللہ علی محمد ولم یصلی علی آلہ ولم یصلی علی آلہ لم یجد ریح الجنہ، جو آل محمد پر درود نہ بھیجے وہ جنت کی بو بھی نہ سونگ سکے گا. اور درود کی تشویق کے لیے ہے کہ جو محمد آل محمد پر درود بھیجتا ہے اہل بیت اس پر پروردگار اس پر درود بھیجتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے قرب و شفاعت اور پیغمبر بیان ہوئی ہے. مثلا پیغمبر کی حدیث کہ جو شخص مجھ سے رابطہ برقرار رکھنا چاہتا ہے وہ روز قیامت میری شفاعت کی تمنا رکھتا ہے، اسے میرے اہل بیت پر درود بھیجنا اور انہیں خوش رکھنا چاہیے. روایت میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک شخص کو کعبے سے پلٹتے ہوئے دیکھا کہ وہ تنہا محمد پر سلوات بھیج رہا ہے اہل بیت پر نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہم پر ظلم ہے. اور بعض روایات میں ایسی سلوات کو ابتر کہا گیا ہے. بہرحال آل پیغمبر پر درود بھیجنا خاندان پیغمبر کی تعظیم اور رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے. محمد اور آل محمد پر خود سلوات ایک نور بن جاتی ہے کہ جو قیامت میں تمہارے راستے کو روشن کرے گی، اور ہماری سلوات پیغمبر تک پہنچتی ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں. سلوات گناہوں کا کفارہ اور ہمارا تزکیہ ہے. دوسری حدیث میں کہ ایک ساتھ اور باواز بلند سلوات بھیجو تاکہ تمہارے درمیان نفاق نہ رہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھ پر تمہاری سلوات، تمہاری دعاؤں کی مقبولیت، خدا کی خوشنودی اور تمہارے اعمال کی طہارت کا باعث ہوتی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص پیغمبر پر درود بھیجتا ہے خدا اور اس کے فرشتوں اور اس شخص پر سلوات بھیجتے ہیں. دوسری روایت میں ہے کہ ایک ساتھ باواز بلند سلوات بھیجو تاکہ تمہارے درمیان نفاق نہ رہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھ پر تمہاری سلوات، تمہاری دعاؤں کی مقبولیت، خدا کی خوشنودی اور تمہارے اعمال کی طہارت کا باعث ہوتی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص پیغمبر پر درود بھیجتا ہے خدا اور اس کے فرشتے اس شخص پر سلوات بھیجتے ہیں، اور قیامت میں وہ پیغمبر کے قریب ہوگا. جب سلوات کا اتنا ثواب ہے اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نماز کے تشہد میں بھی شامل ہے، تو ہم بھی اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے سلوات کی تکرار کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس کے بعد سلام کا سلسلہ، اختتام نماز پر تشہد کے بعد تین سلام ہیں. پہلا سلام رسول پر، دوسرا خود ہمارے اور خدا کے صالحین بندوں پر، تیسرا تمام ملائک اور مومنین وغیرہ پر. سلام سلامتی اور خیر و برکت کی دعا ہے. سلام خدا کے ناموں میں سے ایک ہے. اس کے یہ معنی ہے کہ جو شخص ہمیں خدا سے ملتا ہے، جو کچھ ہمیں خدا سے ملتا ہے وہ اس کا لطف و برکت ہے. نماز میں جو سلام ہم پیغمبر پر بھیجتے ہیں وہ برکت و رحمت خدا کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور یہ سلام کی بہترین شکل ہے. السلام علیکم ایہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. پیغمبر پر ہمارا سلام، ان کی رحمتوں کی قدر شناسی ہے، انہوں نے ہماری ہدایت کی اور ہمیں خدا سے آشنا فرمایا. نماز کے نماز سلام میں جب نماز گزار تمام مومنوں، خدا کے نیک بندوں خود اپنے اوپر سلام بھیجتا ہے، تو اس وقت وہ تنہائی کا احساس نہیں کرتا بلکہ خود کو امت اسلام کی ایک جماعت کا فرد تصور کرتا ہے، اور خدا کے بندوں سے ہر جگہ ہمبستگی کا احساس کرتا ہے. نماز کے علاوہ سلام اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کی آپسی ملاقات کا ادب و اخلاق شمار ہوتا ہے، اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. سلام تواضع اور فروتنے کی علامت ہے اور اس کا ثواب بھی ہے. اہل بہشت پر خدا سلام بھیجتا ہے. خدا پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ جب مومنوں سے ملو تو انہیں سلام کرو. فرشتے بھی رستگار لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں. اہل بہشت ملاقات کے دوران ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. اور یہ تھے چند آیتوں کے ٹکڑے جن میں سلام کا تذکرہ تھا. روایت کی روح سے سلام اور اس کی کیفیت و پاداش کے بارے میں بہت زیادہ حدیث بیان ہوئی ہیں، جن کو حدیثوں کی کتابوں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. ہم یہاں ان احادیث کے نمونے پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ جو سلام کے نکات پر حاوی ہیں. ابخل الناس من بخل بالسلام, سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. امام صادق علیہ السلام سب کو سلام کرنے کو تواضع اور غرور تکبر سے بری ہونے کی نشانی قرار دیتے ہیں. کبھی سلام کے ذریعے سلام کی تشویق دلائی جاتی ہے اور سلام نہ کرنا ایک قسم کی توبیخ اور نہیں از منکر شمار ہوتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مست, مجسمہ ساز اور قمار باز وغیرہ کو سلام نہ کرو. حدیث میں ہے کہ لطف خدا اور اخلاق کے پیغمبر سے وہ شخص زیادہ قریب ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے میں فقیر و غنی کا فرق کرتا ہے, خداوند عالم قیامت میں اس پر غضب ناک ہوگا. اگرچہ سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے, اور بہتر یہ ہے کہ پرتبات اور محبت سے لبریز جواب دیا جائے. قرآن کہتا ہے جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر یا ویسا ہی جواب دو. سلام کرنا پست و حقیر ہونے کا سبب نہیں بلکہ اس سے عزت اور محبت بڑھتی ہے. رسول خدا سب کو یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے. حدیث میں ہے کہ ایک سلام پر 70 نیکیاں ملتی ہیں سلام کرنے والے کو, اور ایک جواب دینے والے کو ملتی ہے, جس میں سے 69 سلام کرنے والے کو اور ایک جواب دینے والے کو ملتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت خود اپنے اوپر سلام کرو. سلام و تحیت بابرکت و پاکیزہ خدا کی طرف سے ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ مرد اہل خانہ میں سے کسی کو سلام کرنا ہے. مراد اہل خانہ میں سے کسی کو سلام کرنا ہے کیونکہ بیوی بچے بھی انسان ہیں, اور قرآن کی روح سے ایسا پاک و مبارک برتاؤ محبت اور باصفا زندگی کی علامت ہے اور بدبختی کو دور کرنے کا باعث ہے. اگرچہ سلام کرنا باعث افتخار ہے نہ کہ باعث ننگوار, لیکن بہتر یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو راہ رو کھڑے ہوئے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. سلام کی بحث کا خاتمہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث کو قرار دیتے ہیں. فرماتے ہیں رسول خدا عورتوں اور مردوں کو سلام کیا کرتے تھے لیکن حضرت علی علیہ السلام جوان عورتوں کو سلام نہیں کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کا نرم جواب میرے اوپر اثر انداز نہ ہو جائے اور سلام کی پاداش سے قبل وسوسے میں گرفتار ہو جاؤں. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اس حدیث کی توضیح فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کا یہ قول و عمل امت کے لیے ایک درس تھا تاکہ لوگ جوان عورتوں سے کم رسم و راہ رکھیں, ورنہ امام معصوم ہرگز وسوسے میں مبتلا نہیں ہوتے. اس کے بعد تعقیب و نوافل کا سلسلہ نماز گزار خدا کی بارگاہ میں حاضر اور اس معنوی ضیافت میں شریک ہوتا ہے کہ جس کی خدا نے اپنے بندوں کی دعوت دی ہے. جس طرح مہمان ہونے کے کچھ مقدمات اور آداب میں اسی طرح مہمان کا استقبال بھی ایک دستور ہے. جتنا مہمان معزز ہوگا اسی شان سے استقبال بھی کیا جائے گا. الہی فریضے کی ادائیگی بھی اسی طرح ہے. ہمارا امام معصوم علیہ السلام نماز کے وقت سے قبل ہی نماز کی آمادگی و تیاری کرتے تھے. نماز کے بعد کافی دیر تک تعقیبات نماز میں مشغول رہتے تھے, پھر بھی ان کا دل یاد خدا سے نہیں بھرتا تھا اور نہ ہی زبان اس کی حمد و ثنا سے رکتی تھی, اور وہ سمت قبلہ سے منہ نہیں موڑتے تھے. کیا وہ نماز کی آنکھوں کا نور نہیں سمجھتے تھے نماز کو آنکھوں کا نور نہیں سمجھتے تھے؟ کیا انسان بآسانی نور چشم دل ہٹا لیتا ہے اور اس سے چشم پوشی کرتا ہے؟ اذان و اقامت نماز کے لیے ایک قسم کا استقبال اور تعقیبات کا بدرقہ ہے. نماز کے بعد دعا اور تعقیبات سے بے اعتنائی خود نماز سے بیگانگی وہ بے تعلقی کی دلیل ہے. جس طرح روایت میں نماز کے لیے مسجد میں جل جانے اور نماز شروع ہونے کا انتظار کرنے کی تشویق وہ تاکید کی گئی ہے اور نماز کے منتظر کو خدا کا مہمان کہا گیا ہے, اسی طرح نماز کے بعد مستحبات اور دعا کے پڑھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, جیسے ہی آپ فارغ ہوں دوسرے کام میں مشغول ہو جائیے اور خدا کی طرف رغبت کیجیے. اب ہم تعقیبات کے بعض مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تعقیبات نماز. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تعقیبات کا سلسلہ شروع کر دو. فرماتے ہیں نماز صبح و ظہر اور مغرب کے بعد دعا مستجاب ہوتی ہے. نیز تسبیح حضرت زہرا علیہ السلام 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ خدا کے نزدیک مستحب نماز کی ہزار رکعت سے افضل و بہتر ہے. حدیث میں ہے کہ جو شخص ان تسبیحات کو پڑھے تو گویا اس نے اس آیت پر وذکر اللہ کثیرا کہ خدا کو زیادہ یاد کرو اس آیت پر عمل کیا ہے. البتہ دعا اور تعقیبات اپنی جگہ اور اپنے کاموں میں صحیح اور دوام رکھنا اپنی جگہ ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم تعقیبات کے بجائے اپنا کام کریں تو زیادہ کامیاب ہوں گے. رسول خدا فرماتے ہیں التعقیب بعد صلاۃ الفجر ابلغ من طلب الرزق، نماز صبح کے بعد دعا کرنا زندگی اور ترقی رزق کے لیے بہت مؤثر ہے. درود و نفرین نیک اور کمال بشری کے نمونہ افراد پر درود بھیجنا اور کفر و شرک نجاست اور ستم کیش لوگوں پر لعنت اور نفرین کرنا بھی تعقیبات میں سے ہے. جو دعائیں تعقیبات کے عنوان سے بیان ہوئی ہیں ان میں بھی صلوات کو متعدد موارد پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک جز تولا و تبرا کا بھی موجود ہے کہ جو ایک زمانہ ایک زندہ مکتب کی علامت ہے. جو صلوات نقل ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن صلوات خود بہت زیادہ موارد پر تعقیبات نماز کے عنوان سے بیان ہوئی ہے. مرید الان امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز تمام کرنے کے بعد اپنی جگہ سے حرکت نہ کرو مگر بنی امیہ پر لعنت کے بعد، کیونکہ یہ ظالم و تباہ کار خاندان طاغوت کا نمونہ، آئمہ معصومین والے پیغمبر کا سخت ترین دشمن تھا، اس لیے یہ ہر قسم کی نفرت و نفرین کا مستحق ہے. امام صادق علیہ السلام ہر نماز کے بعد چار مردوں پر اور چار عورتوں کے جو امامت کے کٹر دشمن تھے ان پر لعنت کیا کرتے تھے. اسلام کتنا اچھا دین ہے کہ وہ اپنے عبادی و پروگراموں میں ستم گروں طاغوتوں اور مفسدوں کو بھی شامل رکھتا ہے. اپنی نماز و عبادات، حج میں مشرکین و کفار و منافقین سے بیزاری و برات کا اعلان بھی کرتا ہے. بس تعقیبات نماز میں دشمنان خدا اور اس کے نمائندوں کے مخالفوں پر لعنت کرنا بھی شامل ہے. تسبیح حضرت زہرا علیہ السلام. تعقیبات نماز میں حضرت زہرا علیہ السلام کی تسبیحات بھی ہیں، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. بس ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہ جس کو رسول خدا نے اپنی پارائے جگر فاطمہ علیہ السلام کو تعلیم دی تھی، اس کے پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تسبیحات زہرا علیہ السلام سے بہتر کوئی ستائش ہوتی تو رسول خدا اس کی تعلیم فاطمہ علیہ السلام کو ضرور دیتے. متعدد روایات میں خاک شفا کی 34 دانوں والی تسبیح اپنے پاس رکھنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس پر تسبیح پڑھنے کا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے. اس کو بغیر ذکر گھمانے میں بھی ثواب ہے. ایک حدیث میں ہے کہ خود تسبیح کے دانے ذکر خدا کرتے ہیں. تربت حسین علیہ السلام خاک شفا کربلا کی جنگ کی یاد دلانے والی اور تہذیب شہادت کو زندہ رکھنے والی ہے اور خدا کے نمائندوں سے انسان کی محبت کو زیادہ کرتی ہے، اور وہ ان کے ہمراہ جہاد شہادت و ایثار اور سید الشہداء سے قدر رکھنے کے جذبے کو حیات بختی ہے اور ظالموں سے انتقام کے جذبے میں اضافہ کرتی ہے. حضرت زہرا کی تسبیحات جس ترتیب سے بیان کی گئی ہیں اس ترتیب سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی مرقوم ہے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ان تسبیحات کو تسبیح زہرا کہتے ہیں. سجدہ شکر، حق تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا معرفت اور ادب اور بندگی کی علامت ہے. آیات و روایت میں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور نعمتوں کی یاد انسان کو خدا کا محبوب بناتی ہے اور اس کی نعمتوں کو دائمی اور دو چند کر دیتی ہے. اگرچہ ان کی نعمتوں کا شکر انسان کی طاقت سے باہر ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے انسان کو اس کی نعمت و احسان کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر کی ایک شکل سجدہ ہے، اور وہ خدا کے سامنے پیشانی کو زمین پر رکھ کر شکرن کہنا ہے. سجدہ شکر تعقیبات نماز میں شمار ہوتا ہے. اللہم اجلسی علیہ الرحمہ کی 13 جلد میں آخر کے چند صفحے چھوڑ کر تعقیبات نماز سے متعلق روایات میں روایت جمع کی گئی ہیں، اور سجدہ شکر کے متعلق آئمہ معصومین سے 63 حدیثیں نقل کی گئی ہیں. نماز کے بعد سجدہ شکر کرنا نماز پڑھنے کی توفیق کا شکرانہ ہے. سجدہ شکر میں تین مرتبہ شکر للہ کہنا کافی ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ اگر انسان ایک سانس میں یا رب کہے تو خداوند عالم کہتا ہے لبیک ما حاجت ما حاجتوں کا، بتا تیری حاجت کیا ہے تاکہ میں اسے پورا کروں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد سجدہ شکر کرنا نماز کے کامل اور رضا خدا اور فرشتوں کے خوش ہونے کی دلیل ہے. خداوند عالم فرشتوں سے بار بار, بار پوچھتا ہے کہ اس بندے کے شکر کی جزا کیا ہے. فرشتے کہتے ہیں تیری رحمت بہیش اس کی مشکل کشائی، لیکن فرشتے جتنی چیزیں بھی کہتے ہیں وہ کسی کا جواب نہیں سنتے. تو بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں معبود ہم نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ اس سجدے کی جزا کیا ہے. خدا فرماتا ہے کہ جس طرح اس نے میرا شکر ادا کیا ہے اسی طرح میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس جملے سے فرشتوں کو یہ بات بارآور کراتا ہے کہ میرا شکر اور خوشنودی میری مشکل کشائی وہ جنت اور رحمت سے بالا تر ہے. حدیثوں میں ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے مبعوث بہ رسالت کیا کہ تم نماز کے بعد شکر خود سجدہ شکر ادا کرتے تھے. مستحب نمازیں یعنی نوافل واجب نمازوں کے علاوہ دوسری نمازیں بھی ہیں کہ جن کا بجانا مستحب اور بہت ثواب رکھتا ہے. چونکہ یہ نمازیں واجب نمازوں پر اضافہ ہیں اس لیے ان کو نافلہ اور نوافل کہتے ہیں یعنی زائدہ اور افزون. واجب نمازوں کے ساتھ 34 رکعت مستحب نمازیں اس طرح ہیں، پہلے صبح کی نافلہ نماز صبح سے پہلے 2 رکعت، دوسرے ظہر کی نافلہ نماز ظہر سے پہلے 8 رکعت، تیسرے عصر کی نافلہ نماز عصر سے پہلے 8 رکعت، چوتھے مغرب کی نافلہ نماز مغرب کے بعد 4 رکعت.